رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجب سدى عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وقال: هذا حديث حسن غريب.
کاش کہ آج عبارت آپ کی باری تھی تو آپ امامہ باندھ کے آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تھے امامہ باندھتے تھے تو دو کندھوں کے درمیان میں اس کو لٹکاتے تھے. یہ ہو گئے کندھے, اور درمیان میں لٹکانا یعنی اس کا شملہ پیچھے چھوڑنا, یہ مراد ہے روایت کے اندر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شملہ مبارک کیسے رہتا تھا؟ تو ایک روایت تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ دو کندھوں کے درمیان میں شملے امامے کا شملہ حضور پیچھے لٹکاتے تھے. دوسری روایت یہ ہے کہ بعض مرتبہ امامہ ایسا باندھا کہ آپ شملہ ہی چھوڑتے نہیں تھے, بغیر شملے کا بھی امامہ باندھا جاتا ہے, بہت سے لوگ باندھتے ہیں. نمبر تین, امامے کی جو دو کنارے ہوتے ہیں, ادھر کا کنارہ ادھر کا کنارہ, تو بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہ تھا کہ کپڑے کے ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے اندر, یعنی ادھر جو کپڑا نکلے گا امامے کا اس کو ادھر اندر داخل کر دیا, ادھر والے کو ادھر اندر داخل کر دیا. اس کو اردو میں عرس دینا کہتے ہیں, عربی میں غرض کہا جاتا ہے, کہ کپڑے کو اندر ہی دبا دیا جائے. چوتھی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ گردن کے نیچے والے حصے میں بھی بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھ دیا کرتے تھے شملے کو. بہرحال بائیں طرف یعنی بائیں کندھے کی طرف شملہ نکالتے نہیں تھے, باقی داہنے کندھے کی طرف بھی مستقلاً شملہ نکالنا ثابت ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی تھی کہ شملے دو, تو ایک آگے نکالا ایک پیچھے کی طرف چھوڑ دیا, یہ بھی ایک کیفیت تھی آپ کے امام مبارک کے اندر. تو کبھی تو بالکل شملہ نکالا ہی نہیں, گویا کہ امامے کے دونوں طرف والے کناروں کو اندر ہی آپ نے پیوست فرما دیا, کبھی دو کندھوں کے بیچ میں رکھا, کبھی داہنی طرف رکھا, کبھی دو چھوڑے ایک آگے لے گئے ایک پیچھے لٹکا دیا, کبھی گردن کے نیچے والے حصے میں لا کر کے دبا دیا. یہ مختلف طریقے آپ نے مختلف موقع پر استعمال فرمائے ہیں, بائیں طرف نہیں. چار انگلی کے بقدر شملہ چھوڑنا بھی ثابت ہے. ترکی لوگ ایسا کرتے ہیں, ان کی یہاں امامے فکس ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ کر کے پین مار کر کے فکس کر دیتے ہیں, تو اس کو ہر وقت باندھتے رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وضو کے لیے بھی یوں کر کے اتارا پھر پہن لیا, تو وہ چار انگلی کا شملہ پیچھے ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک زیرا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کو چھوڑا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک زیرا شملہ چھوڑیں گے تو نصف زہر سے نیچے نہیں جائے گا, زیادہ سے زیادہ نصف زہر تک جائے گا, اس لیے کہ نصف زہر سے نیچے تک شملہ لے جانا یہ اسراف میں شمار کیا جاتا ہے, اور یہ اسبال جو حدیث میں بلا وجہ لٹکانے کی ممانعت آئی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ مضمون آیا کہ ایک آدمی امامہ باندھ کر کے نماز پڑھے, دو رکعت اور دوسری نماز بغیر امامے کی ہو تو دونوں کے اندر 70 رکعتوں کا فرق رہتا ہے، یعنی امامے والی دو رکعت نماز 70 رکعت کا ثواب رکھتی ہے بغیر امامے کی دو رکعت کے مقابلے میں. اگرچہ اس حدیث کی سند کے اوپر کلام ہے لیکن بہرحال امامے کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے، اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کہ وہ امامہ محراب ہی میں رکھ دیتے ہیں، جب مسجد سے جائیں گے تو امامہ وہاں رکھ کر کے جائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو پھر امامہ آ کر کے سر کے اندر پہن لیں گے. جیسے ہمارے ملکوں میں بعض مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں کہ بہت سے مسلیوں کے پاس ٹوپی نہ ہو تو ایکسٹرا زائد ٹوپی رہتی ہے. تو بعض ممالک کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ امامے بھی رہتے ہیں، کہ نمازی لوگ مسجد میں آئیں گے تو 25-50 امامے لٹکے رہتے ہیں، وہ پہن کے نماز پڑھ لیں گے پھر نماز بعد پھر چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے. بعض ملکوں کے اندر جبے بھی دیکھے، کیونکہ لوگ پینٹ شرٹ کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، 50-100 جبے لٹکے ہوئے، وضو کے بعد وہ جبا پہن لیں گے اور جبے کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر جبا لٹکا کے چلے جائیں گے. چلو.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال عمم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها بين يدي ومن خلف، رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عمامہ باندھا، یعنی میرے سر کے اوپر عمامہ باندھا. معلوم ہوا کہ دوسرے کے سر پر عمامہ باندھنا ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو عمامہ باندھ کر کے دیا. تو جو ماہر فن ہوتے ہیں امامے کے، ان کے سامنے سر رکھ دینے کا کہ لیجیے امامہ باندھ دیجیے، یا کسی آپ جیسے بزرگ سے بندھوا لینے کا. تو حضور نے جو ہے اس کا شملہ چھوڑا ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، گویا دو شملے رکھے، ایک آگے ایک پیچھے. جی. حضرت رکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہ امامہ ٹوپیوں کے اوپر باندھنا، ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں فرق ہے امامہ ٹوپیوں کے اوپر باندھنا. کیا مطلب؟ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان امامہ باندھتے ہیں اور مشرکین لوگ امامہ باندھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سیدھی ہی ٹوپی پہن لیتے ہیں. بہت سے مشرکین ٹوپی پہنتے ہیں، وہ گاندھی جی والی گاندھی کیپ اس طرح کی پہن لیتے ہیں. تو بہرحال حدیث شریف کا ایک مطلب یہ ہے کہ مشرک لوگ امامہ باندھتے نہیں ہیں، سیدھے ٹوپیاں پہن لیتے ہیں. دوسرا راجح مطلب روایت کا یہ ہے کہ مسلمان پہلے ٹوپی پہنے گا، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھے گا، جبکہ مشرک یہ طریقہ اپنائے گا کہ وہ سیدھا پگڑ باندھ لے گا، وہ ٹوپی ووپی پہنے گا نہیں. اسی لیے بہت سے غیر مسلم لوگ امامہ باندھتے ہیں، جیسے کہ رباڑی لوگ ہیں، یہ جانور چرانے والے، جانور پالنے والے. پھر ابھی بھی دیہات میں بہت سے لوگ امامے باندھتے ہیں، غیر مسلم مشرک لوگ بھی. تو وہ ٹوپی ووپی نہیں پہنیں گے، لمبا پگڑ لائیں گے اور پگڑ لا کر کے سر کے اوپر وہ لپیٹ ڈالیں گے. یہ دوسرا مطلب ہے اور یہی راجح مسلک ہے کہ مسلمان ٹوپی پہن کر امامہ باندھتا ہے اور مشرکین بغیر ٹوپی کے سیدھا امامہ سر کے اوپر باندھ دیتے ہیں. اور خلاصے کے طور پر فضیلت ثابت ہوئی کہ ٹوپی پہن کر کے امامہ باندھو، یہ افضل اور بہترین طریقہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے امامے تھے، چھوٹا بھی بڑا بھی. چھوٹا امامہ 7 ہاتھ کا تھا اور بڑا امامہ 12 ہاتھ کا تھا، تو آپ جو چاہے باندھ سکتے ہیں. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے. یہاں سونے سے مراد لینے کا زیور، کہ سونے کا زیور اور ریشم کے کپڑے میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں. وجہ یہ کہ سونے کے برتن مردوں کے لیے بھی حرام ہیں اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہیں. سونا اور چاندی کے برتن کو استعمال کرنا، پہلے آپ کو یہ مسئلہ بتایا جا چکا کہ استلام کے وقت کے اوپر مس حجر کے موقع پر بھی حجر اسود کا جو حلقہ چاندی کا بنا ہوا ہے اس کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے حجر اسود کو تقبیل کی جائے کہ ہاتھ پتھر کی دیوار پر رہے، چاندی کے حلقے پر نہ لگے. اس قدر شریعت کے اندر سختی ہے. وحرم علی ذکورها، اور یہ حرام ہے مردوں کے واسطے، یعنی مرد جو ہے سونے کے زیور استعمال نہیں کر سکتے. اس ممانعت کے اندر بچے بھی شامل ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی سونا مت پہناؤ، چاندی مت پہناؤ، ریشم مت پہناؤ. بچے تو غیر مکلف ہیں لیکن ان کو پہنانے والے والدین گنہگار ہوں گے، اسی لیے ہرگز نہ پہنایا جائے. جی
وروي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسرت اليه اساله خيرا وخير ما سمع له واعوذ بك من شر وشر ما سمع له رواه الترمذي وابو داود رحمه الله تعالى.
حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا استعمال فرماتے تو پہلے اس کپڑے کا نام لیتے، کہ بھئی یہ مثال دی گئی، 3 مثال ہے کہ مثلا یہ نیا امامہ ہے، مثلا یہ نئی قمیص ہے، مثلا یہ نئی ریدا ہے. پھر حضور دعا پڑھتے، الحمد للہ اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما سنع له. عام طور پر جمعہ کے دن کا معمول تھا، نیا کپڑا جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے. جیسے ہم لوگوں کا معمول ہے شادی میں نیا کپڑا شروع کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جمعہ کو شروع کرنے کا تھا. اور پھر اوپر سے یہ دعا حضور پڑھتے، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. کما، کاف کو بعض لوگوں نے اعلیٰ کے معنی میں لیا، اعلیٰ کسوتنی ہی، اس نعمت کے اوپر جو آپ نے مجھے یہ نیا کپڑا پہنایا. اور بعضوں نے کاف کو لام کے معنی میں لیا، لی کسوتنی ہی، اس لیے کہ آپ نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا. اور مثل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، مثل کسوتنی ہی، اسألک خیرہ، میں اس کپڑے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. کپڑے کی بھلائی کیا مطلب؟ کہ خیریت اور عافیت کے ساتھ یہ کپڑا استعمال کرنا مجھے نصیب ہو جائے. کپڑے کی لائن کی شر اور آفتوں سے میری حفاظت ہوئے اور کپڑا میں عافیت سے استعمال کروں، اس لیے کہ بہت سے کپڑے شر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، برائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو وَخَيْرَ مَا سُنِعَ لَهُ، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا اس کی بھلائی میں چاہتا ہوں، یعنی نیکیوں کے کام میں انجام دوں، نماز ادا کروں اور اپنے ستر کو چھپاؤں، اور اس کپڑے کے اندر جو شر اور برائی ہے اس سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا اس کی شر اور برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں. دیکھو ہر نئی چیز میں اس طرح سے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تاکہ اس نئی چیز کی خیر مل جائے اور نئی چیز کے شر سے حفاظت ہو جائے. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. جی
وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وسأل أبو داود ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
ایسی شریعت تو کہاں ملے گی کہ کھانا بھی کھاؤ اور مغفرت بھی حاصل کرو، نیا کپڑا پہنو مغفرت حاصل کرو. کتنی عجیب دعا ہے یہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کھانا کھایا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوا، اور مجھے یہ کھانا عطا فرمایا میرے کسی ہیلے اور محنت کے بغیر اور میری طاقت کو صرف کیے بغیر، یعنی اس کھانے کو تیار کرنے میں حاصل کرنے میں میری محنت بھی نہیں لگی، میری کوئی تدبیر بھی نہیں لگی، میرا کوئی ہیلا بھی نہیں لگا، بس بیٹھے بٹھائے یہ کھانا مجھ کو مل گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بعض روایت میں ماتاخر بھی ہے، اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، کھایا بھی اور مغفرت بھی صرف دعا پڑھنے کے اوپر. بعض روایت میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے کھانے پر قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، کہ جو کھایا اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب نہیں ہوگا. اور دیکھو بھائی، ساری دنیا کے لوگ تو اس روایت کی یوں تاویل توجیہ کریں گے، صحیح توجیہ کریں گے کہ ورزقنی من غیر حول منی ولا قوا، کہ ہم تو روزی کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں، تاکہ حقیقت میں روزی دینے والے اللہ. اور طلبہ عزیز کے لیے تو یہ حدیث میں کسی توجیہ اور تاویل کی بھی ضرورت نہیں، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوا، پڑھ کے فارغ ہوئے نہیں کہ ہاتھ دو اور بیٹھ جاؤ اور اٹھ کر کے یہ دعا پڑھ لو. چندہ لانا بیچارہ معتمم کا ٹینشن، مدرسے والے لاوے جہاں سے لانا ہو لاوے، طلبہ عزیز کو کوئی فکر ہی نہیں، من و سلوا سے زیادہ ان کے لیے مدرسے کی نعمت ہے. تو ان کے لیے تو یہ روایت ہو بہو جو ہے صادق آنے والی چیز ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں اس میں یوں بھی آیا کہ جس نے کوئی کپڑا پہنا اور اس پر یہ دعا پڑی کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوا، تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صغیرہ گناہ عام طور پر شرہ مراد لیتے ہیں، کہ اس طرح کی فضیلتیں صغیرہ گناہوں کے سلسلے میں ہیں، چونکہ کبائر کے لیے تو شرائط ہے کہ بھائی آدمی پچھلے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، کیے ہوئے پر ندامت کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ سب قبائل کے لیے شرائط ہے. جی
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كساد راكبي وإياك ومجالس الغلياء ولا تستخرجي ثوبًا حتى ترفعيه رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان قال محمد بن إسماعيل صالح بن حسان منكر الحديث.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے, ارشاد فرما دیے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر میرے ساتھ تو لاحق ہونا چاہتی ہے. حضور کے ساتھ لاحق ہونے کا کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وابستہ رہنا چاہتی ہے, حضور سے کمال وابستگی چاہتی ہے, یعنی حضور کی راہ پر کامل, حضور کے طریقے پر کامل, حضور کی منشا پر کامل تو پورا اترنا چاہتی ہے, تو کیا کرنا پڑے گا تجھے؟ تو دنیا میں سے اتنا ہی تیرے لیے کافی ہونا چاہیے جتنا سوار کا توشہ ہوا کرتا ہے. زادل راقبی, سوار کا توشہ. دیکھو پرانے زمانے کے اندر جو آدمی پیدل سفر میں جاتا وہ توشہ بڑی مقدار میں لے کر کے جاتا تھا, چونکہ اس کا سفر لمبا ہوتا, پیدل جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ پہنچے گا, کئی دنوں مہینوں سالوں کے بعد بھی پہنچے گا, اس لیے اس کو زیادہ توشہ لے کر کے جانا ہے. اور جو سواری پر سوار ہو کے جائے گا وہ جلدی پہنچ جائے گا منزل مقصود پر, اس لیے وہ توشہ کم لے کر کے جائے گا. تو اس حدیث میں زاد کی قلت کو بتلانے کے لیے راکب والے زاد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سوار چونکہ وہ جلدی منزل پر پہنچتا ہے تو قلیل توشہ لے کر کے چلتا ہے, اس طرح عائشہ دنیا میں سے بس اتنا تم اختیار کرنا قلیل مقدار کو, تو میرے ساتھ کمال وابستگی ہوگی. ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فإن اللہ اعد للموحسنات منکن اجرا عظیما وإن کن, اور اوپر کیا ہاں تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر دنیا کی رونق چاہیے, عیش اور ٹھاٹ چاہیے تو نبی کے گھرانے میں تو نہیں ملے گا, طلاق لو جاؤ کسی بادشاہ سے نکاح کر لینا, کسی رئیس زادے سے نکاح کر لینا اور وہاں عیاشی والی زندگی گزارنا. نبوت کے گھرانے میں تو یہی مختصر قلیل مقدار کے اوپر تم کو گزارا کرنا پڑے گا, تو میرے ساتھ کمال وابستگی ہوگی. نائبین نبی کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے بھائی, پہلے ہی کہہ دینے کا رشتہ ڈالے وہاں پر, میں مولوی ہوں پڑھانے کا کام کروں گا, جو پگار ملے اس میں زندگی گزارنی پڑے گی, باقی عیش عشرت چاہیے تو کوئی رئیس زادے کو ڈھونڈو, باقی مولوی کے یہاں تو کفا بل قلیل پر ہی زندگی گزارنی پڑے گی, سب سب بات کے ہی دینے کی پہلے سے تاکہ بعد میں واندہ نہیں آوے. وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَا, اور اے عائشہ مالداروں کی ہم نشینی سے بچ کے رہنا, مالداروں کی ہم نشینی سے بچ کر کے رہنا. دیکھو بھائی آدمی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا اس کے اثرات آتے ہیں زندگی میں. آدمی مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جیسی زندگی میری بھی ہو جاوے, جیسے وہ مالدار آدمی کے کپڑے, جیسے مالدار آدمی کا مکان, جیسے مالدار آدمی کی سواری, جیسا مالدار آدمی کے زندگی گزارنے کا طرز, میرا بھی یہی ہو جائے اور اس کے دل میں بھی وہی پھر دنیا کی لالچ دنیا کی حوث پیدا ہوگی. تو چونکہ آدمی جس کے ساتھ مجالست رکھتا ہے اس کے اثرات غیر شعوری طور پر انسان میں منتقل ہوتے ہیں, یعنی آپ کو کچھ لینا نہیں پڑتا باقاعدہ، خود بخود اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. جب جامد چیز میں اثرات منتقل ہوتے ہیں تو یہ تو زیرو ہے. اب کافور کی گولیاں کپڑے میں رکھتے ہو حفاظت کے لیے، دونوں جامد اور غیر زیرو ہے، کافور کی گولی بھی اور کپڑے بھی، لیکن پھر بھی گولی کے اثرات کپڑے میں منتقل ہوتے ہیں، خوشبو آ ہی جاتی ہے، تو یہ تو زیرو ہے. وہ مالدار اور آپ بھی جو ہے انسان، دونوں زیرو، تو اثرات لازماً آئیں گے. اسی لیے حضور نے ساتھ میں بیٹھنے سے منع فرمایا، لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منہم زہرت الحیات الدنیا. وہاں تو نظر اٹھانے سے بھی منع کیا گیا سورہ کاف میں، تو چی جائے کہ مجالست اختیار کی جائے، اہل دنیا اہل ثروت کی طرف للچائی ہوئی نگاہ اٹھانے سے بھی منع کیا گیا. اور تم کپڑوں کو پرانا مت کرو یہاں تک کہ پیوند لگاؤ. کیا مطلب؟ یعنی پرانا سمجھ کر کے اس کو چھوڑ مت دو، بلکہ کم از کم ایکات مرتبہ پیوند لگا کر استعمال کرو. ایکات مرتبہ بھی پیوند لگا کر کے استعمال کرو، یہ حضور نے ارشاد فرمایا. یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ کپڑا پرانا ہو گیا، اب اس کی طرف توجہ نہیں دینے کی، بے اعتنائی برتو، اس کو پھینک دو اور اس کو سائٹ پر کر دو، ایسا نہیں. ایکات مرتبہ بھی پیون لگا کر کے استعمال کرو. اس حدیث کی سند میں صالح ابن حسان نام کے ایک راوی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے. جی حضرت ابو امامہ، یہ کنیت، نام ایاس ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ یہ متوجہ کرنے کا انداز ہے. دیکھو یہ ہے تعلیم کا طریقہ، کہ سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کی غفلت اڑانے کے لیے، ان کو ہماتن بگوش توجہ دلانے کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ان البزازت من الایمان، ان البزازت من الایمان. بزازہ کس کو کہتے ہیں؟ سادگی. سادگی یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے، سادگی ایمان کا بڑا حصہ ہے. دوسرا معنی ہے اس کا، دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے. دنیا کے تکلفات، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی فیشن، اس کو ترک کر دینا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. معلوم ہو کہ آدمی کو سادگی اختیار کرنی چاہیے. تکلف والی زندگی، بناوٹ والی زندگی اور جو ہے زیب و زینت، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. دراصل بزازہ میں یہ بھی شامل ہے کہ عورتوں کی طرح مرد خود کو سنوارتا اور سجاتا پھرے، عورتوں کی طرح مرد خود کو سنوارتا اور سجاتا پھرے، یہ بھی شامل ہے. بہت سے مرد ہوتے ہیں ایسے کہ ان کو تیار ہونے میں ہی کافی وقت لگتا ہے، باقاعدہ وہ تیار ہو کے میک اپ کر کے وٹ کر کے باہر نکلتے ہیں. نمبر دو، ہر وقت زیب و زینت کا خیال کہ کہیں میرے بال ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے، کپڑے کی استری تو نہیں ٹوٹ گئی، کرچلی تو نہیں پڑ گئی، ہر وقت زیب و زینت کا خیال رکھنے والے، وہ بھی اس حدیث شریف کے اندر شامل ہے. البتہ جو آدمی صاحب مال ہو، یعنی اللہ نے جس کو مالی وسعت دی ہو، وہ شرعی حد میں رہ کر کے عمدہ چیزوں کو استعمال کرے، نظافت کا خیال رکھے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزارے، یہ تو شرعاً مطلوب ہے، شرعاً پسندیدہ ہے. ये नहीं इसका मतलब हदीस का कि तुम फोड़ बन के रहो, गौजे गंदे मैले कुचेले ठड़कलास बन के रहो, ये हदीस का हरगिज मतलब नहीं है, याद रखना है। जी तुम्हारा एक साथी था, वो इस वक्त कनाडा में है, उसका एक मलफूज था कि मदरसे में जो तालिब इल्म जो है बहुत वट कट में रहता हो ने, तो समझ जाने का कि उसके घर में कुछ है नहीं, इसलिए कि वो जिनके घर में कुछ होता नहीं है तो याती हा रिस्को हा मिनकुल्ली मकान के मिजदाक होते हैं, वो मदरसे से भी वजीफा लेंगे और भी 8-10 जगहों से उनकी आमद होती होगी पैसों की, तो फिर वो मदरसे में बहुत एटिकेटी और वट में रहते हैं। तो फिर मैंने उस जमाने के अंदर तज्जिया किया तो काफी हद तक ये मलफूज सही पाया था। अब तो तज्जिया करने से रहे हो तो आप लोग करके बताओ कि कब तक कहाँ तक ये मलफूज सही है। जी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने दुनिया में शोहरत के कपड़े पहने, क्या मतलब दुनिया में शोहरत के कपड़े का? नंबर एक, एक आदमी कपड़े पहनता है मशहूर होने के वास्ते, कि इसका तो जैकेट है ना, वो तो प्योर लेदर का जैकेट पहनता है, लोग उसकी शोहरत होए कि ये तो कॉटन भी 2000 रुपये मीटर वाला पहनता है, इसकी चश्मे की फ्रेम तो 25-1000 की होगी, इसके जूते तो 8000 वाले हैं, तो लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए जो लिबास और चीजों को इस्तेमाल करे, वो आदमी इस हदीस शरीफ की वईद का मिस्दाक है। नंबर दो, शोहरत का एक जाविया है तकब्बुर और गुरूर, कि एक आदमी लिबास इसलिए पहनता है ताकि दिमाग में तकब्बुर और गुरूर, देखिए मेरी टोपी कैसी है, 10 आदमी पूछे भाई टोपी कहाँ से ले दी तूने, ये तो उम्रे में गया था तो जमजम टावर से लाया था, वो सूरत बॉम्बे में थोड़ी मिलेगी तुझे, ये तो उम्रे में जमजम टावर से ली थी मैंने, वो 100 रियाल से कम में नहीं मिलती है वो, तो ये किबरा और गुरूर की एक शाख है ये, इसलिए। नंबर तीन, तफाखुर, मकसद है तफाखुर, दूसरों के ऊपर फख्र करना, तू क्या पहनता है, मैं पहनता हूं ऐसा पहन, तू क्या जो है मोबाइल इस्तेमाल करता, देख मेरा मोबाइल, यह तफाखुर, ये भी एक मतलब है रिवायत का। नंबर चार, जो लिबास हलाल नहीं है वो है लिबास शोहरत, मसलन रेशमी कपड़े या जिसमें सतर न छुपता हो इस तरीके के कपड़े, लिबास हराम, या चोरी और गसब किए हुए कपड़े, ये भी लिबास शोहरत के अंदर शामिल है। नंबर चार, जिन लिबास को मजहका खेजी के लिए तैयार कराए जाते हैं, जैसे वो चैपलिन लोग नहीं होते वो सर्कस में नाटक में वगैरह में, इसी तरीके से वो बास त्योहारों के मौके के ऊपर महलों में भी आ जाते हैं, इसी तरीके से अभी ये दिसंबर के आखिर में वो सांता ग्लॉस वाले कपड़े आप देखेंगे, तो वो खास किस्म के कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं ताकि लोग उसको देख करके मजाक करें, मजाकी अंदाज के लिबास, खास अंदाज उसके, आजकल इसकी फैशन बहुत है बड़े शहरों में और बैरूनी मुल्कों के अंदर, अजीब अजीब किस्म के जानवरों के अंदाज के कपड़े पहनेंगे, परिंदे नजर आवे इस अंदाज के कपड़े पहनेंगे, और शैतान की ख्याली शक्ल इस्तेमाल इख्तियार करने वाले लिबास पहनेंगे, इस तरह के यानी मजहका खेज अंदाज के कपड़े पहने जावे, ये भी इस हदीस के अंदर शामिल है। बाद हजरात ये कहते हैं कि एक आदमी घटिया कपड़ा पहनता है, पुराना घटिया وہ سیدھا پھٹا ہوا بتکلف زہد کو ظاہر کرنے کے لیے. یعنی ایسے کپڑے کیوں پہنے؟ تاکہ لوگ اس کو زاہد امی دنیا سمجھے. حالانکہ زاہد کو اس کا نام تھوڑا ہی کہ کوئی آدمی میلے پھٹیلے کپڑے پہن کر پاگلوں کی طرح گھومتا رہے دنیا کے اندر, لیکن وہ بتکلف بتصنع زاہد بننا چاہتا ہے. تو یہ بھی اسی روایت کے اندر شامل ہے. بعض حضرات کہتے ہیں فقراء کو ذلیل کرنے کے لیے, ان کے دل کی شکستگی کے لیے عمدہ کپڑے استعمال کرنا, فقراء کو ذلیل کرنے کے واسطے, ان کی دل شکستگی کے واسطے اس طرح کے عمدہ کپڑے استعمال کرنا. کہ میں تو جو ہے نا غریبوں کے مجمع میں جانا تھا تو جان بوجھ کر کے ایسے کپڑے پہنے کے بیچارے غریبوں کی دل شکستگی ہو, فقراء کی ذلتی ہو کہ بھائی دیکھو نا یہ کتنے شاندار پہنتا ہے اور ہم کو تو کبھی ایسے کپڑے دیکھنے کے بھی نصیب نہیں ہوتے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو کپڑے آدمی محض عزت طلبی کے لیے استعمال کرے, عزت طلبی کے واسطے کہ بھائی آج فلانا پروگرام ہے تو اس پروگرام کے شائن شان یہ ڈریس ہوگا, تو اس میں تو مجھے جو ہے ایسا عزت والا لباس پہن کر کے جانا ہے, عزت طلبی کے لیے کپڑے بتکلف استعمال کرنا. اور بعضوں نے کپڑے بول کر کے اعمال مراد لیے ہیں, یعنی لباس بول کر کے عمل مراد ہے, یعنی دکھلاوے والے عمل, شہرت طلبی والے عمل جو آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلتی اور حقارت والے کپڑے پہنائیں گے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کپڑے پہنائیں گے جس سے وہ ذلیل ہو جائے گا, لوگوں کے مجمع کے اندر حقیر ہو جائے گا. ایسے کپڑے اس کو قیامت کے دن پہنائے جائیں گے. دیکھو اگر کوئی آدمی سادگی والا لباس اختیار کرے اللہ کو خوش کرنے کے واسطے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عزت والا لباس پہنائیں گے. باقی اگر ریا اور شہرت کے واسطے کپڑے استعمال کیے تو پھر قیامت کے دن اس کو ذلیل اور حقیر ظاہر ہو ایسے کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. یہ مرض رئیس زادوں میں اور عورتوں میں بہت ہے, بہت ہے یہ مرض. شادیوں میں جائیں گے تو محض نمائش کے لیے کپڑے پہنیں گے کہ ہم بہت مالدار گھر کی عورت ہے, مالدار گھر کا انسان ہے, اسی لیے میں اتنا مہنگا کپڑا پہنوں یہ نمائش کے لیے. بعض لوگوں کے تو جو یہ شہروں میں بڑے بڑے جو ٹیلر لوگ ہوتے ہیں نا خیاط, ان کے ساتھ ان کی سودا بازی رہتی ہے کہ نئی اسٹائل کا کپڑا جو میرے لیے سیا, اب تیرا نام تو لگا ہوا ہے کہ کہاں یہ سیا, لیکن کوئی تیرے پاس سلوانے آئے تو ایک مہینے تک یہ اسٹائل کا کسی کو سی کے نہیں دینے کا, تاکہ یہ میری اسٹائل سب کے سامنے نمایاں رہے اور کوئی دوسرا ایسی اسٹائل کا نہ سلاوے. ایسے بھی سب چکر دنیا کے اندر چلتے ہیں صرف شہرت اور ریا اور دکھلاوا. تو ایسے لوگوں کو یہ حدیث سنا دینے کی. چلو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا. کیا مطلب مشابہت اختیار کرنے کا؟ پہلی بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنا, مشابہت خیر میں بھی ہوتی ہے شر میں بھی ہوتی ہے, نیکی میں بھی ہوتی ہے گناہ میں بھی ہوتی ہے. مشابہت لباس میں بھی ہوتی ہے, اعمال اور اخلاق میں بھی ہوتی ہے. یہ مشابہت کا مفہوم بہت عام ہے, عام طور پر اس کو محل زم ہی میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. مثلاً کوئی آدمی اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے، اس نے مسنون طریقے سے کوئی وضاقتہ اختیار کی ہے، آپ اس کی جو ہے مشابہت اختیار کرو، تو یہ جو ہے خیر کا ذریعہ ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے. کوئی ایک آدمی اچھے اعمال کرتا ہے اور اس کے اچھے اعمال کی آپ نقل اتارو، تو یہ خیر کا ذریعہ ہے. کسی میں اچھے اخلاق ہے اور اس کے اچھے اخلاق کی آپ نقل اتارو، یہ خیر کا ذریعہ ہے. تو یہ روایت مطلقاً شر اور مذمت کے معنی میں نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں میں ہوا کھڑا کیا گیا ہے. اس روایت میں تشبہ میں خیر کا شعبہ بھی ہے، شر کا شعبہ بھی ہے، کہ اگر کسی انسان کی، کسی قوم کی، کسی مذہب کی آپ نے مشابہت اختیار کی معصیت میں، گناہ میں، برائی میں، تو سزا میں بھی انہی کے اندر شامل ہوں گے اور آخرت میں حشر میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. یہ ہے منہم کا جو ہے خلاصہ. اب دیکھیے مشابہت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہر میں، ایک ہوتی ہے باطن کے اندر. ظاہری مشابہت تو ہم جانتے ہیں کہ جیسے بھائی ایک قوم ٹائی پہنتی ہے تو آپ بھی ٹائی پہنو، یہ برائی میں مشابہت ہو گئی، فہو منہم، وہ انہی میں سے سمجھے جائیں گے. ایک قوم زنار پہنتی ہے، جنوئی، جس کو گجراتی میں جنوئی کہتے، اردو میں زنار کہتے ہیں، تو آپ بھی زنار اور جنوئی پہنو، یہ شر میں مشابہت ہو گئی. ایک قوم جو ہے لال دھاگا باندھتی ہے گلے میں، ہاتھ کے اندر، مختلف عقیدوں کے پیش نظر، اپنے اپنے مذہب کے، اب آپ نے ان کی اتباع کر لی، مشابہت اختیار کر لی، فہو منہم. ایک قوم کا جو خاص شعار ہو، کسی مذہب کی جو خاص وضاقت ہو، وہ اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا، فہو منہم، تو آخرت میں ان کے ساتھ حشر نشر ہوگا، انہی میں سے وہ سمجھا جائے گا. اسی لیے ایک زمانے کے اندر تو ہمارے اکابر ٹائی پہننے کے اوپر ایمان کا خطرہ کا فتویٰ دیا کرتے تھے، ٹائی پہننے والے کو ایمان کے خطرے کا فتویٰ دیا کرتے تھے. اسی لیے کہ یہ ٹائی کو صلیب کی علامت قرار دیا گیا ہے. انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کا جو ایڈیشن اول ہے، اس کے اندر ٹائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صلیب کی نشانی ہے، اور پہلے یہ جو ٹائی پہنی جاتی تھی وہ باقاعدہ صلیب ہی کی انداز کی پہنی جاتی تھی. اسی لیے اس دور کے اعتبار سے ہمارے بہت سے اکابر نے یہ فتویٰ لکھا کہ جو آدمی ٹائی کو استعمال کرے گا، وہ چونکہ ایک خاص قوم کے خصوصی شعار کو استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس کا ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. پھر بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے، پھر بعد میں جو ہے انسائیکلوپیڈیا اور بریٹانیکا کے جو نئے ایڈیشن آئے، تو اس میں یہ چیز نکال دی گئی ہے. تو بعد کے اکابر نے اس میں تخفیف کے فتوے دیے، اگرچہ مذمت اور برائی تو ہے ہی اس وقت پر بھی. تو غرض یہ کہ جو لباس، جو وضاقتہ، جو اعمال، جو کردار کسی قوم کے مذہبی شعار سمجھے جاتے ہو اور خاص ان لوگوں کی علامت سمجھے جاتے ہو، وہ اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا، فہو منہم، وہ ان میں سے کہا جائے گا اور اس میں شمار کیا جائے گا. یہ ہو گئے ظاہر. اور ایک چیز ہے باطن کے اندر بھی، کہ باطن کے اندر مثلا یہود کے اندر حسد کا مادہ بہت زیادہ ہے، تو کوئی مسلمان جو ہے اپنے باطن کو حسد والا بنا دے گئے، تو یہ ان کی مشابہت ہو گئی. تو جس طرح ظاہر میں تشبہ ہوتا ہے، اس طرح باطن کے اندر بھی تشبہ ہوا کرتا ہے. البتہ خیر اور بھلائی کے اندر کوئی آدمی تشبہ کرے گا تو بھی فہو منہم کا مصداق قرار دیا جائے گا. جیسے کہ وہ تفسیر میں آپ لوگ جلالین میں یہ واقعہ پڑھا کہ جب جادوگر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام والا اختیار کیا تھا، تو نبی کی ظاہری مشابہت نے ان کے باطن کو بھی نبی جیسا بنا دیا اور وہ لوگوں کو ایمان کی سعادت نصیب ہو گئی تو اس کا تو بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. اس سے پہلے ایک روایت اور ہے, تشبہ تو بعد میں ہے, اس سے پہلے ہے من تکسر سواد قوم فہو منہ, یہ بھی حدیث ہے کہ کسی قوم کے مجمع کو آپ بڑھاؤ گے تو بھی اس میں شامل ہوں گے. مثلا ایک جگہ کے اوپر جو ہے گانے کی محفل ہو رہی ہے, اب آپ گانے کی محفل کے اندر چلے گئے. بھئی کیوں گئے تھے آپ گانے کی محفل میں؟ وہ تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ذرا سی دیر کے لیے رک گیا, یا یہ کہ میں وہاں فلاں کالو بھائی وہاں بیٹھے تھے ان کو ملنے گیا تھا تو آپ نے جا کر ان کا مجمع بڑھایا نا, وہ مجمع 20 کا تھا آپ 21 فرد ہو گئے. یہ ہے من تکسر سواد قومن, کہ کسی قوم کا مجمع اگر آپ نے بڑھایا خیر میں بھی شر کے اندر بھی, فہو منہم, تو ان میں سے سمجھا جائے گا. گنگوہ کے اندر عرس ہوتا تھا تو ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایسے وقت پر پہنچے کہ جب عرس کے ایام تھے, تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً واپس کیا فوراً کہ اس وقت کے اوپر آپ آئے ہیں میری نیت سے, لیکن چونکہ اس وقت پر یہاں عرس کے ایام چل رہے ہیں اور آپ کا آنا من تکسر سواد قومن فہو منہم میں سمجھا جائے گا, فوراً واپس ہو جاؤ. اتنا احتیاط تھا ہمارے اکابر کے یہاں. جی
سويد بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه وفي روايه تواضعا كساه الله حمله الكرامه ومن تزوج الله توجه الله
ومن تزوج
لله توجه الله تاج الملك وهو ابو داود رواه ابو داود رحمه الله تعالى وروى الترمذي عن معاذ بن انس رضي الله تعالى عنه حديث اللباس.
یہ سوید ابن وحب صحابہ میں سے کسی صحابی کے بیٹے سے نقل کرتے ہیں, اور وہ ابن الصحابی اپنے والد صحابی سے نقل کرتے ہیں. بہرحال خیر القرون کا معاملہ ہے, اس لیے راوی کے نام کے اندر جہالت یہ سنت کے اندر کوئی ضعف پیدا نہیں کرتی. کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمال والے کپڑے پہننا چھوڑ دیا حالانکہ وہ جمال والے کپڑے پہننے کی قدرت رکھتا ہے. ایک روایت میں ہے جمال والے کپڑے پہننا چھوڑ دیا توازو کے طور پر تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا جوڑا پہنائیں گے. یعنی ایک آدمی با جمال لباس پہن سکتا ہے پھر بھی اس نے سیدھا سادہ صاف ستھرا لباس پہنا, کیوں؟ توازو ظاہر کرنے کے لیے. بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا اللہ کے خوف سے, بعض نے مطلب بیان کیا آخرت میں اعلی درجات کی طلب میں, کہ چلو جنت میں شاہی لباس پہن لیں گے دنیا میں سادے سیدھے موٹے ماٹے پر زندگی گزار دو. اس نیت سے اگر اس نے جمال والے لباس چھوڑ دیے, بعض نے مطلب بیان کیا دنیا کی زینت کو حقیر جان کر کے اس طرح کے لباس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا لباس پہنائیں گے. کیا مطلب عزت والا لباس پہنانے کا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جنت میں عزت والے کپڑے اس کو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا لباس دیں گے جس سے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی عزت, اس کی عظمت, اس کی رفعت شان لوگوں کے درمیان میں ظاہر ہوگی اور لوگ اس کی عزت اور اکرام کریں گے, ایسے لباس ان کو اللہ تعالی پہنائیں گے. آگے فرمایا وَمَن تَزَوَّجَ لِلَّهِ, جس نے اللہ کے واسطے شادی کی, جس نے اللہ کے واسطے شادی کی, کیا مطلب اللہ تعالی کے واسطے شادی کرنے کی؟ دھیان سے اس کا پہلا مطلب سمجھو. ایسی لڑکی سے نکاح کیا जो दौलत में उसके बराबर नहीं है। गरीब घराने की लड़की से शादी की, मैं मालदार हूं कि जिससे निकाह कर रहा हूं वो मुझसे गरीब घराने की है, लेकिन फिर भी गरीब घराने की लड़की से शादी क्यों की? अल्लाह के वास्ते, उसमें दीनदारी देख करके शादी कर ली। एक मतलब ये। दूसरा मतलब, तुम्हारे साथ कुफू के एतबार से भी मसावात नहीं थी। कुफू है शरीयत में बहुत सारी चीजों के अंदर, तो कुफू आपसे नीचे है वो लड़की कुफू के एतबार से, फिर भी अल्लाह की रजा के वास्ते आपने उसके साथ निकाह कर लिया तो उसको ये फजीलत हासिल होगी। नंबर तीन, निगाह की हिफाजत के लिए शादी करना, ये है तज़व्वुज लिल्लाह। भाई निकाह क्यों कर रहे हो? मेरी निगाहों की हिफाजत हो जाए, इसीलिए मैं निकाह करता हूं। नंबर चार, अपनी दीनदारी और इफ्फत की हिफाजत के लिए निकाह करे, कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा तो हरामकारी करूंगा, दीन और इफ्फत की हिफाजत के लिए मैं निकाह करता हूं, ये फजीलत है। नंबर पांच, नस्ल की बका के लिए कोई आदमी निकाह करे, इसलिए कि बकाए नस्ल भी मतलूब है। किताबुल निकाह में आप रिवायत पढ़ ली होगी या पढ़ेंगे, तज़व्वुजुल वदूदल वलूद, कि जिस औरत को बच्चे ज्यादा हो ऐसी औरत से निकाह करने की हुजूर ने तरगीब दी। तो बकाए नस्ल ये तो शरअन मतलूब चीज है, तो कोई आदमी इस नियत से निकाह करे औलाद हासिल करना, नस्ल इंसानी का बका, अपने खानदान का बका, तो वो भी इस हदीस शरीफ का मिसदाक है। तो अल्लाह ताला उसको ताजल मुल्क से नवाजेंगे। क्या मतलब ताजल मुल्क का? दुनिया और आखिरत में अल्लाह उसको इज्जत अता करेंगे। दूसरा मतलब ये कि हकीकत में आखिरत में अल्लाह ताला उसको शाहाना ताज पहनाएंगे, शाही ताज अल्लाह ताला पहनाएंगे। शुर्रा कहते हैं कि उसकी हिकमत है तवाज़ुन, कि एक मालदार आदमी गरीब घराने की लड़की से शादी करे, ये तवाज़ु की दलील है, और तवाज़ु अल्लाह सुबहानहु व ताला को बहुत पसंद है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये कनाअत की दलील है। कनाअत का क्या मतलब? मातयस्सर पर काम गुजार लो, कि भाई आप जाकर के लजीज में खा सकते हो, लेकिन मदरसे के मतबख से जो आया उसी के ऊपर कनाअत करके खा लेवे, तो ये कनात अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा चीज है। तो इसको कोई रईस जादी भी मिल सकती थी, लेकिन इसने कनात करके जो है दीनदारी को तरजीह देकर के शादी कर ली, तो अल्लाह ताला उसको ये इज्जत अता फरमाएंगे। जी
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رواه الترمذي رحمه الله تعالى
سند देख ली कि नहीं उस किताब में कब तक सनद हल नहीं की अन अमर बिन शुएब नबीह अन जदीह सनीचर को सुनेंगे इंशाल्लाह याद करके लाए इस सनद का मतलब क्या हुआ حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے کے اوپر دیکھا جاوے یعنی اللہ تعالی نے نعمت دی ہو تو نعمت کا اثر بندے کے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ نے پیسے دیے لیکن پھر بھی جو ہے وہ چٹے پٹے والی ازار پہنتا رہے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں اس کے باوجود بھی وہ پھٹیلے اور بھنگار کپڑے پہنتا رہے ہوئے تو یہ چیز تو اللہ کو پسند نہیں ہے بَتَكَلُّفْ فَقْرَ یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ جو ہے آدمی نے اللہ نے دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنو اچھا کھاؤ اچھا پہنو اسی لیے کہ یہ بھی شکر کا ایک شعبہ ہے، نعمت کا اثر ظاہر ہونا یہ بھی شکر کا ایک شعبہ ہے، اور شکر لازمی چیز ہے. اس لیے کہ آدمی جب اچھی طرح رہے گا اخلاص کے ساتھ، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا عملاً شکر کر رہا ہے، اعتراف شکر عملاً کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور شرح نے اس میں ایک عجیب حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی اگر اچھی وضاقتا میں رہے گا تو فقیروں کو، غریبوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سیٹھ ہے، ان کے پاس جانا چاہیے سکات صدقات خیرات وغیرہ لینے کے لیے. تو فقراء کو ایک نیا گھر ملے گا اپنی ضروریات کے لیے سوال کرنے جانے کا. باقی کوئی آدمی ایسا بھنگا رہتا ہو تو فقیر بھی سوچے گا یہ اپنی کمیٹی کا ممبر ہے، اس کے پاس کیا مانگنے کا، مانگنے بھی وہ بیچارہ شرما جائے. شرح یہ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد عام ہے، نعمت مال بھی مراد ہے، نعمت علم بھی مراد ہے. کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہو تو اس علم والی نعمت کو ظاہر کرو. کوئی آپ کو کہے کہ مولانا صاحب بیان کر دیجئے، فوراً دین کی دو بات سنا دینے کی، وہاں پھر مضمون تیار نہیں ہے، تقریر یاد نہیں کی ہے، سیدھا سیدھا بیان کر، اللہ نے جو دل میں دیا ہے وہ بیان کرو کھڑے ہو کر. حضرت علامہ کشمیری کا عمل سنایا تھا نا پہلے سبق کے اندر، کہ جو امام المحدثین ہونے کے باوجود جس زمانے کے اندر ڈابھیل میں مقیم تھے، تو پرانے بڑے بوڑھے لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ شاہ صاحب کبھی عصر میں مغرب میں ڈابھیل اور اطراف کی بستی آسنا کالا کاچا سملک چلے جاتے تھے، اور اس وقت تبلیغ شروع نہیں ہوئی تھی ابھی، تو بعد میں مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ شروع کی. شاہ صاحب جا کے خود نماز کے بعد اعلان کرتے تھے انور شاہ آپ سے کچھ کہے گا، لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ امام المحدثین کیا بیان کریں گے. پھر کھڑے ہو کر فرائض بیان کر دیتے، وضو کے، غسل کے، نماز کے فرائض، ارکان بیان کر دیتے تھے. تو یہ ہے علم والی نعمت کا اظہار. تامرد سخن گفت باشد، کہو آگے، علم ایبو ہنرس نہفت باشد. تو انسان زبان سے جب تک اپنے علم کے ذریعے لوگوں کے سامنے نعمت کو ظاہر نہیں کرے گا، وہاں تک یہ نعمت کی ناشکری ہے. کسی نے کہا نماز پڑھا دیجئے مولانا صاحب، تو گلا بیٹھا ہوا ہے. یہ نخرے کرنے کس نے سکھایا آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن بنایا، کوئی درخواست کرے نماز پڑھا تو کھڑے ہو کر کے. یہ ہے نعمت کی قدر علم والے. گویا نعمت سے مراد ظاہری نعمت بھی ہے اور باطنی اور روحانی نعمت بھی روایت کے اندر مراد ہے، تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. آپ ذی علم ہیں اور ایسی جگہ آپ پہنچ گئے کہ لوگوں کو آپ کے علمی مقام کا پتہ نہیں ہے، تو بتلاؤ اخلاص کے ساتھ کہ میں الحمدللہ پڑھا ہوا ہوں، مولوی ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں. آپ حضرات کوئی بھی علمی دینی کام ہو تو مجھ سے آپ رجوع کیجئے، میں خدمت کے لیے تیار ہوں. علم والی نعمت کو بھی ظاہر کرو. جی.
وقال ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے ملاقات کے لیے. یہ بھی اخلاق نبوت میں سے ہے، چھوٹوں کی ملاقات کے لیے تشریف لے جانا. تو حضور ملاقات کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائے، تو حضور نے ایک آدمی کو دیکھا شائیثن پرا گندا حال، یعنی ایک دم میلا کچیلا، بال میں کنگی بھی نہیں، کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا اس کو اتنی چیز بھی نہیں ملتی کہ وہ اپنے بال کو ٹھیک کر سکے، یعنی کنگی لا کر تیل لگا کر کے بال کو ٹھیک کرے، اتنے پیسے بھی نہیں اس کے پاس. دیکھو ناراضگی کا اظہار فرمایا متفرق بال دیکھ کر کے. معلوم ہو کہ انسان کو بال بھی ٹھیک ٹھاک رکھنے چاہیے. और एक दूसरे आदमी को देखा उसके बदन के ऊपर मैले कपड़े थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये आदमी कपड़े को धोवे इतनी चीज भी नहीं पाता, यानी कि साबुन है, पाउडर है, ऐसी कोई चीज है, पानी है, जिसके जरिए से अपने कपड़े को धो के साफ सुथरे पहने, इतनी भी इसको मैसर नहीं चीज। बहुत सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। जिस्म और लिबास की नजाफत ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा थी, इसीलिए इसका खास एहतमाम करना चाहिए। कपड़े साफ सुथरे रहे, बाल ठीक ठाक रहे, हैयत ठीक ठाक रहे। पहले शुरू में मेरा एक मामूल था, जो तालिबे इल्म मैले कपड़े पहने दरसगाह में, तो मैं क्लास में से 10-10 पैसे का चंदा कराता था उसका इंसल्ट करने के, तंबी करने के लिए, भाई सब इसके लिए 10-10 पैसे का चंदा करो और शाम को 2 रुपए का साबुन लाके इसको हदिया देना था कि ये दो के कल पहने। क्योंकि बहुत से तलबा ऐसे होते हैं कि मदरसे के अंदर ऐसे मैले कुचेले रहते हैं कि वो तालिबे इल्म है या मतबक का खादिम है, पता करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे तलबा के लिए ऐसी सिस्टम बनाने की कि 10 पैसे का चंदा का गल्ला रखने का और भी साबुन लाके कि आपकी खिदमत आली में ये तोहफा है, आप जो है जरा कपड़े धोने की जहमत गवारा फरमाइए जी। हमारे कमरे में एक तालिब इल्म था, उसके लिए पूरे मदरसे में मशहूर था कि दाखला लिया उस वक्त बिस्तर बिछाया, फारिग हुआ उस दिन उठाया। इस अरसे में न धुलवाया कभी चादर को, न कभी तब्दील किया, न कभी उसको झाड़ा, और बाकायदा उसके बिस्तर से ऐसी बदबू आती थी कि पूरा कमरा महसूस होता था जी।
من أي المال قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق قال فإذا أتاك الله مالا فليراث نعمة الله عليك وكرامته
نعمة الله
في شرح السنة بلفظ المصابيح
حضرت ابو الاحوص اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے اوپر گٹیا قسم کے کپڑے تھے، یعنی کپڑے میرے پاس جو میں نے پہنے ہوئے تھے بالکل گٹیا قسم کے پہنے تھے، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں حضور میرے پاس مال دولت ہے۔ یہ دیکھو حضور کی نظر کہ صحابہ کے لباس، وضاقت، حیت، ہر چیز کی حضور جو ہے فکر رکھتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ تو میں نے کہا حضور ہر طرح کا مال اللہ نے مجھے دیا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، گھوڑے ہیں، غلام ہیں، ہر طرح کا مال میرے پاس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو ماں اللہ کی نعمت کا اثر تیرے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، وہ کرامتی ہی عزت اور عظمت ظاہر ہونی چاہیے، گویا کہ تم کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ لوگ سمجھے کہ یہ غنی ہے، صاحب مال ہے، اچھے کپڑے تجھے پہننے چاہیے، اچھی وضاقت اور حیت کے اندر تجھے رہنا چاہیے۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله القائمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بس مقام محمود الذي وعدته رزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دیکھیے لباس اور استعمال کی چیزوں کے بارے میں پیچھے بھی روایتیں گزری, یہ روایت بھی سامنے آئی. خلاصہ یہ کہ کپڑا باریک پہنو موٹا پہنو, کھردرے پہنو نرم و نازک پہنو, لمبے پہنو چھوٹے پہنو, گٹیا پہنو عمدہ پہنو, ان تمام چیزوں کے اندر معیار ہے قصد اور نیت, کہ آپ کس نیت سے ان کپڑوں کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے پیسے دیے, حلال طریقے سے آپ نرم و نازک ملائم کپڑے استعمال کرو اللہ کی نعمت کا اثر بدن پر ظاہر کرنے کے لیے, کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اللہ نے دولت دی ہے اس کے باوجود بتکلف فقر ظاہر کرنے کے لیے آپ گھٹیا موٹا کپڑا پہنو, یہ بھی غلط ہے شریعت کی نظر کے اندر. تو غرض یہ ہے کہ شریعت کے اندر نیت اور ارادے کا لباس اور استعمال کی چیزوں کے اندر بڑا دخل ہے. اعتدال یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی اعتدال سے جو ہے یہ کام لے وے. اب دیکھو اگر کوئی آدمی پیوند لگاوے فقیر ظاہر کرنے کے واسطے اپنے آپ کو تو یہ مذموم ہو جائے گا. پیوند لگائے رضا الہی کے واسطے تو اجر کا ذریعہ بن جائے گا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک آدمی گزرے جن کے اوپر جو ہے لال رنگ کے دو کپڑے تھے اوپر نیچے جوڑا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو حضور نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. اسی روایت سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں جو مطلقاً لال کپڑوں کی حرمت کے قائل ہے کہ دیکھو حضور نے جو ہے لال کپڑے والوں کو تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ممنوع کا ارتکاب کرے اس کو سلام دیا جانا اور تکریم کرنے کا وہ اہل نہیں ہے. اسی لیے حضور نے, چونکہ سلام تو اکرام ہے, حضور نے اس کو یہ اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کا اکرام کیا جائے اور تنبیہ بھی ہو جائے کہ بھائی تو یہ لال کپڑے چھوڑ, یہ خلاف شرع لباس کیوں استعمال کیا. تو اگر کوئی آدمی قوم کا ذمہ دار ہو, لیڈر قسم کا آدمی ہو اور اس کے طرز عمل کا بڑا اثر پڑتا ہو تو وہ اس طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ اگر سلام کرے تو جواب مت دو. بھائی کیوں جواب نہیں دیا, آپ نے یہ کیا خلاف شرع وضاقتہ اختیار کر رکھی, آپ کو یہ سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے, آپ یہ ممنوع کام کرتے ہو, حرام کام کرتے ہو. تنبیہ کے لیے اس طرح کا طرز اختیار کر سکتے ہیں.